پیر 4 جنوری کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. سعودی عرب میں شیعہ مذہبی رہنما کو سزائے موت دینے کے بعد ایران میں سعودی سفارت خانہ جلا. سعودی عرب نے ایران سے سفارتی تعلقات منقطع. عرب کشیدگی میں اضافہ ہے. مسلم ممالک کیا کریں؟
سنی اور شیعہ جو ریڈیکلزم ہے اس کے درمیان بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. کسی ایک کا ساتھ دینے سے جو ہے نقصان ہی ہے.
موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. احمد رضا سے خبریں سنیے. ایران میں سعودی سفارت خانے پر حملے کے بعد سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں بحرین اور سوڈان نے بھی ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات محدود کرنے کا اعلان کیا ہے. سعودی حکومت نے ایرانی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کے لیے 2 دن کا وقت دیا ہے. دونوں ملکوں میں کشیدگی. سعودی عرب میں ایک معروف شیعہ عالم شیخ نمر کو سزائے موت دیے جانے کے بعد پیدا ہوئی. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان حسین جابری انصاری نے الزام عائد کیا ہے کہ سعودی عرب خطے میں کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے.
دولت عربستان سعودی حیات و منافع خودش رو
کہہ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے سعودی حکومت خطے میں جھڑپوں اور کشیدگی کو ہوا دینے میں ہی اپنی بقا اور مفادات دیکھتی ہے. حالیہ برسوں میں اس نے ایسے اقدامات کیے ہیں، ایسی پالیسیاں اپنائی ہیں جن سے خطے میں تنازع اور جھڑپوں نے جنم لیا ہے.
اقداماتی رو انجام داده در این جهت
که بھارتی پنجاب کی پٹھان کوٹ ایئر بیس میں سنیچر کی صبح داخل ہونے والے حملہ آوروں کے خلاف مسلح افواج کا آپریشن آج بھی جاری رہا، لیکن فوج کا دعویٰ ہے کہ ایئر بیس پر موجود جنگی طیارے بالکل محفوظ ہیں. اسے سہیل حلیم.
پٹھان کوٹ کی ایئر بیس پر اس آپریشن کو 60 گھنٹوں سے زیادہ گزر چکے ہیں. آپریشن میں ایک لیفٹیننٹ کرنل سے 7 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. فضائیہ کا یہ اڈا بہت بڑے علاقے میں پھیلا ہوا ہے اور نہیں ہے کہ اڈے کی ایک عمارت میں جن 2 حملہ آوروں کو گھیرے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا ان کے خلاف کارروائی مکمل ہو گئی ہے یا نہیں، لیکن لگتا ہے کہ اب آپریشن کے خاتمے کا اعلان پورے علاقے کی تلاشی لینے کے بعد ہی کیا جائے گا.
ادھر افغانستان کے شہر مزار شریف میں بھارتی کونسل خانے میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے مسلح افراد اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان بھی لڑائی ہو رہی ہے، جو کونسل خانے کی عمارت کے قریب ہی ایک مکان میں مورچہ بند ہیں. حکام کے مطابق عام شہریوں کی اموات سے بچنے کے لیے کل رات کارروائی روک دی گئی تھی. فائرنگ کے تبادلے میں ایک عام شہری زخمی ہوا ہے. تاہم بھارتی سفیر امر سنہا نے کہا ہے کہ کونسل خانے کا تمام عملہ محفوظ ہے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے کہا ہے کہ ملک سے لگ بھگ 100 افراد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ میں شمولیت کے لیے عراق اور شام جا چکے ہیں. لاہور سے شمائلہ جعفری.
فیصل آباد میں ایک افتتاحی تقریب کے موقع پر صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے صحافیوں کو بتایا کہ اب تک کی تحقیقات کے مطابق پاکستان سے داعش یا دولت اسلامیہ میں شمولیت کے لیے لگ بھگ 100 افراد شام اور عراق گئے ہیں. وزیر قانون کا کہنا تھا کہ داعش سے منسلک جس گروہ کو ڈسکا سے گرفتار کیا گیا اس کا تعلق ماضی میں جماعت الدعویٰ، جبکہ لاہور سے چام جانے والی 3 خواتین کا تعلق الہدیٰ مدرسے سے تھا.
شمال مشرقی بھارت میں زلزلے کے باعث کم سے کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں بھی اس زلزلے نے 2 افراد کی جان لی ہے. زلزلے کے مرکز کے قریب واقع امفال نامی شہر میں امدادی کارکن ایک زیر تعمیر عمارت کے ملبے تلے دبے مزدوروں کو نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں. بنگلہ دیشی دارالحکومت ڈھاکہ کے ایک رہائشی نے بتایا کہ زلزلے سے پوری عمارت ہل کے رہ گئی، جس کے بعد تمام لوگ خوف کے مارے باہر بھاگے. برطانیہ کے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے ادارے نام نہاد دولت اسلامیہ کی ایک ویڈیو کا جائزہ لے رہے ہیں، جس میں 5 افراد کا قتل دکھایا گیا ہے. دولت اسلامیہ نے انہیں برطانوی جاسوس قرار دے کے مارا. لیبیا میں اطلاعات ہیں کہ نام نہاد دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے السدرہ کی بندرگاہ پر تیل کے برآمدی ڈپو پر حملہ کیا ہے. پہلے ایک خود کش حملہ آور نے بارود سے بھری کار چوکی سے ٹکرا کے دھماکہ کیا، جس کے بعد وہاں تعینات محافظوں اور حملہ آوروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا ہے. تنزانیہ نے چین کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے لیے کئی اسکولوں میں چینی زبان پڑھانا شروع کر دی. تنزانیہ کی حکومت نے ابتدائی طور پر 6 سیکنڈ اسکولوں میں چینی زبان کی تدریس کا یہ پائلٹ پروجیکٹ متعارف کرایا ہے. کہتی ہے کہ اس کے لیے 12 چینی ٹیچر بھی بھرتی کر لیے گئے ہیں. سویڈن نے ملک میں داخل ہونے والے تارکین وطن کی تعداد کو محدود کرنے کی کوشش میں ڈنمارک سے آنے والے مسافروں کی شناخت کا عمل شروع کر دیا ہے. اور لندن میں پہلی بار سندھی فلم فیسٹیول منعقد کیا گیا ہے جس میں پاکستان اور بھارت میں بننے والی سندھی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں. آرگنائزر بھاونا راجپال کہتی ہیں,
حاصل کچھ نہیں کرنا چاہ رہی اس سندھی فلمز کے جمع کرنے کے دوران, اور جب سے میں ریسرچ کر رہی ہوں 3-4 سالوں سے, سب مجھے یہی پوچھتے ہیں سندھی فلمیں ہیں کیا, ہیں کیا. تو مجھے ان کو بتانا تھا کہ فلمیں بھی ہیں اور فیسٹیول بھی ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوج حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com اس وقت شہ سرخی میں کہہ رہی ہے کہ سعودی اتحادیوں کا ایران کے خلاف سفارتی محاذ بن رہا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ سعودی عرب میں ممتاز شیعہ عالم کو سزائے موت دیے جانے کے بعد مشرق وسطی میں سفارتی کشیدگی میں اضافہ نظر آ رہا ہے. bbcurdu.com کا بھی یہ بڑا موضوع ہے اور ریڈیو سیربین کا بھی یہی بڑا موضوع ہے. تو آئیے اس کی تفصیل میں ذرا جاتے ہیں. سعودی عرب کے بعد اب بحرین, سوڈان اور متحدہ عرب امارات نے بھی ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا ہے. لیکن ایران نے سعودی عرب پر خطے میں کشیدگی کا الزام عائد کیا ہے. دوسری جانب عراق میں ایک سنی امام مسجد کی ہلاکت اور 2 سنی مساجد پر حملوں کی اطلاعات آ رہی ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نقبت ملک کی زبانی.
سعودی عرب میں شیعہ عالم شیخ نمر النمر سمیت دیگر 46 افراد کو موت کی سزا دینے کے بعد علاقے میں فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافے کے خدشات پائے جا رہے ہیں. عراق میں پیر کو سنی مسلمانوں کی 2 مساجد پر حملے ہوئے ہیں اور ایک امام مسجد کو ہلاک کر دیا گیا ہے. ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے شہر کی کاؤنسل کے ایک ترجمان عبد الکریم الخفاجی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی میں اضافہ کرنا ہوگا.
من يتحمل مسئولیہ ہی المملکہ العربیہ السعودیہ.
ہم ان حملوں کا الزام سعودی عرب کی حکومت پر عائد کرتے ہیں, اور ایک مقامی حکومت ہونے کے ناطے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. تاہم عراقی عوام مشکل حالات کا مقابلہ کر چکے ہیں اور اب بھی کرنا جانتے ہیں. خدا کا ساتھ رہا تو ہم قصورواروں کو تلاش کر لیں گے, اور مساجد اور حسینیت کو ایسے حملوں سے بچانے کے لیے ہم سیکیورٹی میں اضافہ کریں گے.
اس سے پہلے ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان حسین جبیری انصاری کا کہنا ہے کہ ایران بین الاقوامی کنونشنز کے تحت سفارتی سیکیورٹی فراہم کرنے میں پرعزم ہے, لیکن سعودی عرب جو کشیدگی کے ماحول میں پنپتا ہے سعودی سفارتکاروں پر ہونے والے حملے کے واقعے کو جواز نہ کر کشیدگی میں اضافہ کر رہا ہے. انہوں نے کہا,
دولت عربستان سعودی حیات و منافع.
بدقسمتی کی بات ہے کہ سعودی عرب خود خطے میں کشیدگی بڑھانے اور تنازعات میں اضافہ کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے اور اسے اپنے وجود کے لیے ضروری سمجھتا ہے. حالیہ سالوں میں اس کی تمام پالیسیز کا رخ یہی رہا ہے, اور ان تمام پالیسی میں نتیجے میں خطے میں کشیدگی اور تنازع میں اضافہ ہی ہوا ہے.
دوسری جانب امریکہ نے ایران میں سعودی سفارتکاروں پر ہونے والے حملوں کی مذمت کی ہے, لیکن ملک میں ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار اور سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے ممتاز شیعہ عالم سمیت 46 دیگر افراد کو سزائے موت دیے جانا الٹا نقصان کا سبب بنے گا. نیو ہیمپشر میں صدارتی مہم کے دوران انہوں نے کہا,
پرسنلی آئی تھنک دس از کاؤنٹر پروڈکٹیو فار دیم. If they were trying to send a strong...
میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس سے الٹا نقصان ہی ہوگا. اگر وہ دہشت گردی اور اندرونی اختلاف رائے کے بارے میں ایک اہم پیغام دینا چاہتے تھے تو میرے نزدیک اس سے سعودی عرب کے اندر زیادہ کشیدگی پھیلے گی. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ سعودی حکومت کا یہ فیصلہ دانشمندانہ نہیں تھا, اور میں عوامی سطح پر اس کی تنقید کروں گی.
سعودی عرب نے تہران اور مشہد میں سعودی سفارتکار والے ہونے والے حملوں کے بعد ایران سے تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا ہے, جس کے رد عمل میں خطے کی 3 بڑی سنی طاقتوں بحرین, سوڈان اور متحدہ عرب امارات نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات محدود کر رہے ہیں. جبکہ ایران نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب میں مقیم اپنے سفارتکاروں کو وطن واپس بلا رہا ہے. دوسری طرف سعودی عرب میں شیعہ عالم کی سزائے موت کی خبر پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور پاکستان میں احتجاج کیا گیا ہے. کراچی میں شیعہ برادری کے ایک رہنما علامہ اعجاز حسین بہشت نے آج ایک مظاہرے میں کہا ہے کہ مقدس جگہوں کی حفاظت کے معاملے پر سعودی عرب کی حکومت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا,
آج آیت اللہ نمر کی شہادت پر ہم پوری طاقت سے میدان میں ہیں اور یہ ڈیمانڈ کرتے کہ سعودی عرب یہ اہل نہیں رہے کہ مدینہ منورہ کے حرمین خادمین حرمین شریفین دنیا مسلمان عالم کے حوالے کریں اور اسلامی ممالک مل کر مدینہ منورہ کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیں.
تاہم سعودی عرب نے بین الاقوامی سطح پر آنے والے اس سخت رد عمل کو رد کر دیا ہے. سعودی عرب کے وزارت انصاف کے ایک ترجمان شیخ منصور الغفرے کا کہنا ہے کہ یہ بین الاقوامی رد عمل سعودی عرب کے انصاف اور عدالتی نظام کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا.
As a spokesman of the judicial power in Saudi Arabia, I'm not concerned.
لیکن ملک میں عدالتی نظام کا ترجمان ہونے کے ناطے مجھے باقی آوازوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہم عدالتی نظام میں شریعت کو نافذ کرتے ہیں اور اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی. یہ نظام محض حقائق کو سامنے رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے رد عمل کا قطعی کوئی اثر نہیں ہوگا.
سعودی عرب نے تہران میں موجود اپنے سفارتکاروں کو واپس بلایا ہے. انہوں نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ ایران ہتھیار تقسیم کرتا ہے اور اپنے خطے میں دہشت گردوں کے اڈے بنا رکھے ہیں. سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ عرب معاملات میں ایران کی تاریخ مداخلت اور جارحیت سے بھری ہوئی ہے.
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے نخبت ملک سے سنا. حکومت پاکستان کا اب تک کوئی سرکاری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. تاہم پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مشیر خارجہ سعودی عرب اور ایران کے مابین کشیدگی پر فوری طور پر اسمبلی کو اعتماد ملے. پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اس کشیدگی کے خطے میں بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان غافل نہیں رہ سکتا. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ارم عباسی.
آج قومی اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ایران اور سعودی سفارتی تعلقات میں کشیدگی پر تمام جماعتوں کو قومی یکجہتی کا ثبوت دینا ہوگا. خطے میں ایک تشویشناک صورتحال پیدا ہوئی ہے. انہوں نے کہا ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں کشیدگی آئی ہے اور یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزارت خارجہ فوری طور پر اسمبلی کو اعتماد ملے. اس صورتحال پر حکومت کا کیا موقف ہے اور وہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے. اس کشیدگی کے خطے پہ بہت زیادہ اثرات مرتب ہوں گے. انہوں نے کہا حکومت اتنا تو بتا دے کہ وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے یا کرنا چاہتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک حساس معاملہ ہے اور اس پر یکسوئی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی پر حکومت اور اپوزیشن میں تفریق نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب اور ایران دونوں سے پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں. ایران کے ساتھ اقتصادی اور معاشی تعلقات ہیں اور گیس پائپ لائن بھی بن رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں بڑی تعداد میں اہل تشیع بستے ہیں. انہیں قومی نقطۂ نظر اجاگر کرنا ہوگا. شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کوئی تو یقین دہانی کرائے کہ وہ اس پر پالیسی بیان کب دے گی. تحریک انصاف کی ہی شیری مزاری کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور ایران آمنے سامنے ہیں. پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے اور یہ ایک بڑا فرقہ وارانہ ایشو بن سکتا ہے. اس کے جواب میں قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ یہ معاملہ سنجیدہ ہے اور بہت جلد وزارت خارجہ اس معاملے پر پارلیمنٹ کو بریفنگ دے گی. ارم عباسی, بی بی سی, اسلام آباد.
ایران اور سعودی عرب کی موجودہ کشیدگی ممکنہ طور پر کیا رخ اختیار کر سکتی ہے, اس کے علاقائی اور بین الاقوامی ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں اور خود مسلم ممالک کیا کریں یا کر سکتے ہیں, اس پر میں نے یونیورسٹی آف اوٹاوا کے مشرق وسطی جنوبی ایشیا اور انتہا پسندی کے توڑ سے متعلق شعبے سے وابستہ تجزیہ کار کامران بخاری سے بات کی.
دیکھیے, کوئی غیر متوقع نہیں تھا. اگر اس کو سنجیدگی سے دیکھا جائے, جو حالات چل رہے تھے تو کچھ نہ کچھ تو ایسکیلیشن ہونی تھی. اب یہ اپنا کہنا کہ بھئی یہ سفارتی تعلقات ختم کر دیں گے, یہ ذرا مشکل تھا اس کا پیشن گوئی کرنا. لیکن جس ڈگر پہ حالات چل رہے تھے تو اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے.
امریکہ نے کہا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ خاصا افسوسناک ہے. یورپی یونین بھی بچ بچا کر کے بول رہا ہے. تو کیا ہے بین الاقوامی برادری اور خاص طور پہ تو دونوں ہی دوست ہیں نا, اس وقت کیا کرے گی؟ کیا
دیکھیں, بین الاقوامی برادری جو ہے وہ کچھ خاص کر نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کس کے ساتھ جو ہے الحاق کرے, کس کو وہ دوشی ٹھہرائے اور کس طریقے سے ثالثی کا کردار ادا کرے. یہ ساری باتیں جو ہے وہ ایک طرح سے تھیوریٹیکل ہیں, لیکن پریکٹیکلی عمل کرنا جو ہے تھوڑا مشکل ہے. کیونکہ دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ جو ہے بھی نالاں ہیں, اس کی پالیسیوں کی وجہ سے جو خطے میں جو ہے پرابلم چل رہے ہیں, گو کہ اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ بیان نہیں کیا جاتا پبلک, لیکن یہ بات عام ہے کہ مغربی ملک سعودی عرب سے خاصے نالاں ہیں. دوسری جانب جو ایران کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کی پینگیں بڑھ رہی ہیں, بڑھائی جا رہی ہیں, اور جو ریہیبلیٹیشن پروسیس شروع ہوا ہے ایران کا نیوکلیئر ڈیل کے بعد, تو وہ بھی کوئی خاطر خواہ پروگرس نہیں کر پایا ابھی تک, تو اس وجہ سے بھی ان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک بیلنسنگ ایکٹ چل رہی ہے. اور اگر آپ کو یاد رہے تو فوربس میگزین کے لیے میں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا May 2013 میں, تو اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ مغرب کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ جو سنی اور شیعہ جو ریڈیکلزم ہے اس کے درمیان بیلنس کرنے کی ضرورت ہے, کسی ایک کا ساتھ دینے کے سے جو ہے نقصان ہی ہے.
ذرا دوسری طرف رخ کریں, پاکستان اگر غیر جانبدار رہتا ہے تو اس کے غیر جانبدار رہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟
پاکستان کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے. یہ تو ایک ایسا بھیڑوں کا چھتا ہے کہ جس کے اندر پاکستان اگر ہاتھ ڈالے گا تو پاکستان کو جو نقصان ہوا ہے گزشتہ کئی دہائیوں میں اس سے زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت اور جو ملٹری اور سول سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں. یاد رہے کہ یمن کے لیے جب افواج طلب کی گئی تھی سعودی بادشاہ کی طرف سے, تو وہ بڑے ہی پیار سے جو ہے ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ بھائی ہمیں ذرا معاف کیجیے. تو میں سمجھتا ہوں کچھ اسی طرح کا کھیل دوبارہ ہوگا. ابھی حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بڑی ایک آکورڈ سی پوزیشن ہو گئی تھی جب سعودی عرب نے کہا کہ ہم نے تو ایک اسلامی عسکری اتحاد قائم کیا ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے, تو پاکستان کی جانب کا بیان یہ آیا تھا کہ بھائی ہمیں تو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے, یہ تو ہم خبروں میں خود پڑھ رہے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی. پھر ابھی جو ہے جو وزیر خارجہ کا جو اپنا سعودی وزیر خارجہ جو آ رہے تھے اسلام آباد, اور پھر ابھی ان کو ریسکیجول کیا گیا, پہلے ملتوی کیا گیا پھر ریسکیجول کیا گیا, تو یہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کچھ انکمفرٹیبلٹی کا لیول چل رہا ہے ریاض اور اسلام آباد کے درمیان.
تو اس کا اقتصادی اثر کیا ہوگا؟ اکنامک امپیکٹ جو ہے, شیئرز گر گئے, تیل کے دام جو ہے وہ ان میں فوراً اتھل پتھل آئی ہے.
میں نہیں سمجھتا کہ وہ خاطر خواہ جو ہے وہ اقتصادی امپیکٹ ہوگا. تیل میں ذرا جو ویسی قیمت جو ہے گر رہی تھی, تو دو چار دنوں کے لیے, دو کچھ ہفتوں کے لیے جو ہے وہ تیل جو ہے قیمت میں تھوڑا سا اضافہ ہوگا, لیکن پھر یہ ہے کہ وہ ایک نئے نارمل کے تحت مارکیٹس جو ہیں اس کو فیکٹر کر لیتی ہیں. اور پھر جو سٹیٹس کو اینٹی تھا کہ جی تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ گری ہوئی ہیں, وہ محل میں بدستور جاری رہیں گی.
اس وقت جو تجزیہ کار سوچ سکتا ہے, کہہ سکتا ہے, وہ ہے کیا؟ یہ ہفتے بھر کی ہے, چند ہفتوں کی ہے, مہینوں کی ہے, یہ اس سے لمبا سلسلہ ہے؟
ہم تو سالوں پہ دیکھ رہے ہیں جی, یہ تو سالوں سے چلا آ رہا ہے یہ معاملہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ بال اب ایران کے کورٹ میں ہے, تو ایران جو ہے کاروائی کیا کرتا ہے. یاد رہے کہ یہ جو شیخ نمر کو جو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے, یہ میرے لحاظ سے تو ایک بدلہ لیا گیا ہے جو کہ سیریا کے اندر, اگر آپ کو یاد ہوگا 25 دسمبر کو کوئی رشین اور سیرین جوائنٹ ایئر اسٹرائک ہوئی تھی ڈمسکس کے قریب, جس میں زہران الوش نامی جو ہے شخص مارا گیا تھا. اور زہران الوش جو ہے وہ سعودی عرب کے سب سے قریبی سیرین جو باغی گروپوں کا جو سربراہ ہے وہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹائمنگ ہے شیخ نمر کے ایگزیکیوشن کی, یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے. تو یہ ٹٹ فور ٹیٹ چل رہا ہے. اب بال جو ہے ایران کے کورٹ میں ہے, دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس کو کتنا ایسکلیٹ کرنا چاہے گا.
یہ تھے اوٹاوا یونیورسٹی کے مشرق وسطی جنوبی ایشیا اور انتہا پسندی کے توڑ سے متعلق شعبے کے تجزیہ کار کامران بھائی. مشرق وسطی جنوبی ایشیا کے سیاسی امور کے ماہر تجزیہ کار ڈیلاویر یونیورسٹی امریکہ کے ڈاکٹر مختصر خان امریکہ سے براہ راست سربین میں شامل ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے سنا کامران بخاری نے کہا کہ بال اب ایران کے کورٹ میں ہے, تو ایران کے پاس اب کون سے راستے ہیں؟ کیونکہ سعودی عرب کے بعد بعض دوسرے سعودی اتحادیوں نے ایران سے سفارتی تعلقات یا تو محدود یا منقطع کرنے کا اعلان کر دیا ہے.
دیکھیے, اگر ایران ڈائریکٹلی ریٹیلیٹ تو نہیں کرے گا, وہ نہیں چاہے گا کہ وہ سعودی عربیہ کے ساتھ یوں کہیے کہ ہاسٹائل ریلیشنز شامل کرے. سعودی عرب نے تو ایک نہیں بلکہ دو وار کیے ہیں اس وقت ایران پر, یوں کہیے ڈائریکٹلی ایک تو ایک شیخ نیمر کو مار دیا, دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے ایران کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم کر لیے. تو انہوں نے دو چیزیں کی ہیں, پھر اپنے جو یہ انٹرنیشنل چمچے کہہ سکتے ہیں ان کو سوڈان وغیرہ سے, سوڈان, یونائیٹڈ عرب امریکہ اور بحرین نے بھی ایران کے ساتھ تعلقات توڑ لیا ہے. تو ایک قسم سے کہیے کہ یہ ایک سیلو سعودی عربیہ کے پاس سے ایران کی طرف ہوا, لیکن یہ اسے ایران کو ریسپونڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈائریکٹلی. ایران ویٹ کرے گا, اس کو جب اپرچونیٹی ملے گی تو وہ کرے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ ایران کے پاس اب بہت ایسٹس ہیں, مثال کے طور پر بحرین کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 70% شیعہ ہے, وہ وہاں پہ اور انویس پھیلا سکتے ہیں ایز اے ریٹیلیشن. یمن میں بھی وہ سعودی عربیہ بارڈر پر ریٹیلیشن کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو عراق ہے وہاں پر بھی وہ اینٹی سعودی انٹرسٹ کو وہ اٹیک کر سکتے ہیں. لیکن فی الوقت جو انٹرنیشنل میڈیا میں سعودی عربیہ کی تنقید ہو رہی ہے ہیومن رائٹس ریکارڈ وغیرہ پر, اگر آج بعد اخبار پڑھیں تو اس میں تو کھلے عام وہ کمپیئر کر رہے ہیں سعودی عربیہ کا ریکارڈ اور آئیسیس کا ریکارڈ. یہ عام نالج بن رہی ہے ویسٹ میں کہ سعودی عربیہ کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ آئیسیس کی آئیڈیالوجی کی بالکل آئیڈینٹیکل ہے, دونوں سلفی وہابی ہیں. اور دیکھیے اس کا پروف یہ ہے کہ دیکھیے کس طرح سے وہ بغیر ڈیو پروسیس اور بے رحمی سے اور بروٹلی لوگوں کو بیسیکلی اسیسینیٹ کرتے ہیں اور ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو یہ ایران کے لیے بہتر ہے کہ سعودی عربیہ کا جو انٹرنیشنل امیج ہے وہ اور کمزور ہوتے جائے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایران پر اتنا پریشر ہے کہ وہ امیڈیٹلی ریسپونڈ کرے, لیکن یہ بات ضروری ہے کہ وہ کرے گا اور بہت ہی سوچ سمجھ کر کرے گا, اور اٹ ول ڈیفینیٹلی ہرٹ سعودی عربیہ کے.
تو ڈاکٹر مقتدی خان, بظاہر اسے شیعہ سنی تنازع کہا جا رہا ہے, کیا واقعی ایسا ہے یا یہ علاقائی پاور اسٹرگل ہے؟
دیکھیے علاقائی پاور اسٹرگل اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ شیعہ سنی ہی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے شاید وہ دوسری خبر نہیں سنی کہ اردوغان نے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی, تو اس طرح کے فیورز وہ اب سنی اسٹیٹس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. اگر آپ دو سال پہلے مڈل ایسٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو ایران اور ترکی کے تعلقات بہت ہی مضبوط تھے اور بہت ہی اسٹرانگ تھے. نیٹو میں ایک واحد ووٹ ترکی نے ڈالا تھا تاکہ ایران کو نیٹو کا اینیمی ڈیزگنیٹ نہ کیا جائے, لیکن اب دیکھیں تو ترکی سعودی عربیہ کی طرف زیادہ الائنڈ ہو رہا ہے اور ایران سے آئسولیٹ ہوتے جا رہا ہے. اور اس کے صرف ایک ہی وجہ ہے, وہ شیعہ سنی الائنس یا سیکٹیرینزم کہیے, اور جس کا ایکچوئل آن دا گراؤنڈ مینیفیسٹیشن پرو یا اینٹی بشار الاسد ہے. تو جب سے ایران نے پرو اسد ایکشنز لیے ہیں, باقاعدہ ریٹرک کی بات نہیں کر رہا, مطلب ایران کے بغیر اسد کی ریجیم کبھی کولیپس ہو جاتی ہے. اگر حزب اللہ وہاں جا کے نہیں لڑتا اور سپورٹ نہیں کرتا تو اسد کی ریجیم کبھی کی ایک ڈیڑھ دو سال. تو یہ جو سپورٹ دیا ہے ایران نے اور سکسیسفلی دیا ہے, مطلب اتنا انٹرنیشنل ساری دنیا اس کے خلاف ہونے کے باوجود وہ بچ گیا ہے, اب رشیا کا بھی سپورٹ مل گیا ہے. تو یہ جب سے یہ ہوا ہے تو ایران ایک قسم سے انٹرنلی جو سنی ریجیم سے خاص طور سے ترکی سے آئسولیٹ ہو گیا, اور سعودی عربیہ کو نہ صرف اینگر کیا ہے بلکہ سعودی عربیہ کو وہ نروس کر رہا ہے. سعودی عربیہ ریئلائز کر رہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں اب آن دا گراؤنڈ سعودی عربیہ اتنا انفلوئنس نہیں کر سک رہی جتنا ایران کر سکتا ہے. دوسری چیز یہ کہ جو آئل کی پرائسز ہے وہ اتنی تیزی سے گر رہے ہیں, اور گرنے کی وجہ خود سعودی عربیہ کی پالیسی ہے کہ یہ جو فریکنگ انڈسٹری ہے, جو اگر تیل کی قیمت $50 سے کم رہی اور اب تو 35 ہو گئی ہے, اگر کم ہی رہتی ہے ایک دو سال اور تو یہ فریکنگ انڈسٹری ختم ہو جائے گی, وہ سروائیو نہیں کر سکتی ہے, پھر واقعی تیل کے پرائسز واپس آ سکتے ہیں. تو یہ ایک قسم سے اوپیک کی اسٹریٹجی ہے, لیکن جس کی وجہ سے ان کی ڈسپوزیبل انکم کم ہو گئی, اور سعودی عربیہ ان دا پاسٹ उसकी जो डिप्लोमेसी थी, जो पॉलिटिक्स थी, वो सारी चेकबुक डिप्लोमेसी थी। तो ये इस वजह से भी ऑयल की कीमतों की वजह से भी सऊदी अरेबिया के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो लेफ्ट राइट सेंटर बिलियंस ऑफ डॉलर डिस्ट्रीब्यूट करके ईरान को आइसोलेट कर रहे हैं। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है, और ये जो करंट जेस्चर है ये सिग्नल करने के लिए कि वी आर स्टिल स्ट्रांग, चाहिए कि अपनी आवाम को और रीजन में भी वो सिग्नल भी जाना चाहता है कि सऊदी अरेबिया ईरान से नहीं डरता।
जी डॉक्टर मुख्तदर, डॉक्टर मसद खान, बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
से बात करें।
मेरा नाम सैयद शहजाद बुखारी है, मैं दिल्लीपुर से बात कर रहा हूँ।
आजाद से मैं जुल्फकार अली का बोल बात कर रहा हूँ।
अपने मसाइल और राय का इजहार करें।
पाकिस्तान में खासतौर पे देही इलाकों में और शहरों में, ये
फराख के शहर एरस में इतने सारे इंसानों को कत्ल करना बिला शुबा बहुत अफसोसनाक है।
एक आदमी है, अवाम परेशान।
बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम आपकी बात में।
ये मुतालिबा ये इंसानी हकूक
ये दरख्वास्त है की हमारे गाँव की हालत देखे।
आपकी हर जुमेरात को नशर की जाएंगी।
मुझे एक शिकायत है कि बीबीसी
प्रोग्राम की खबरों में चाह रहा था कि वो नशर हो जाएं।
मैं बीबीसी। हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-222-75, जो कि मोबाइल फोन से फ्री नहीं है। पाकिस्तान से बाहर के सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0092-5126-111-39। ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
अब खेलों पे नजर अब्दुलरशीद शकूर के साथ।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेग स्पिनर यासिर शाह की डोपिंग में मौतली के फैसले के खिलाफ आईसीसी से अपील करने का फैसला किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि यासिर शाह का 20 सैंपल डोप टेस्ट के लिए नहीं दिया जाएगा। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान केप टाउन में जारी दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन जनूबी अफ्रीकी कप्तान हाशिम आमला ने 24वीं टेस्ट सेंचुरी स्कोर कर डाली। वो गुज़िश्ता 18 इनिंग्स में निस्फ सेंचुरी स्कोर करने में भी कामयाब नहीं हो सके थे। हाशिम आमला ने टेस्ट क्रिकेट में 7000 रन भी मुकम्मल किए। एबी डिविलियर्स ने भी 8000 रन मुकम्मल किए। वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पहली इनिंग्स में 7 विकेटों पर 248 रन बनाए थे। बारिश की वजह से सिर्फ 68 गेंदें कराई जा सकी। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट कायद अजम ट्रॉफी का डे नाइट फाइनल सुई नॉर्थ गैस और यूबीएल के दरमियान गुलाबी गेंद के साथ कराची में जारी है। सुई नॉर्दर्न गैस के कप्तान मिजबाहुल का कहना है कि अगर मुस्तकबिल में गुलाबी गेंद और नाइट क्रिकेट खेलनी है तो सिर्फ एक मैच से काम नहीं चलेगा।
अगर हमने नाइट क्रिकेट का फ्यूचर देखना है तो मोर ऑफ हमें खेलना पड़ेगा, ज्यादा हमें खेलनी पड़ेगी। ये क्रिकेट सारी टीम को मौका देना चाहिए, एक एक दो दो मैच इस किस्म के नाइट क्रिकेट में होने चाहिए उसके। ये नहीं कि बिल्कुल एक मैच पूरे सीजन में हो, एक मैच से इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा।
अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें आज शारजा में चौथे वनडे इंटरनेशनल में मध्य मुकाबले हैं।
स्किन्स मैकार्थर लो बॉल, हेनेसी पाम्स इट आउट एंड इट्स इनटू द बैक।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी की क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ 3-0 की जीत के बाद उबूरी मैनेजर गस हिडिंग को तवक्को है कि चेल्सी की टीम लीग में पहली चार टीमों में जगह बना सकती है। उनका कहना है कि ये बहुत मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं। गुज़िश्ता साल की फातह चेल्सी इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर 14वें नंबर पर है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने इस साल होने वाले ओलंपिक्स में लैंडर पियर्स के साथ डबल्स मुकाबलों में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो फ्लोरियन मर्गिया के साथ अपनी जोड़ी बरकरार रखना चाहते हैं।
खेलों का अहवाल अब्दुलरशीद शकूर की जबानी। खास खास खबरों का खुलासा आया चाहता है। खबरों की जिम्मेदारी है आज अहमद रजा की, लेकिन उसके बाद एक रिपोर्ट आने वाली है। क्या पंजाब में आइसिस या दाइश का वजूद है? हुकूमत का एक वजीर कहता है ऐसा है ही नहीं, लेकिन इत्तलात बहुत मुख्तलिफ किस्म की है। रिपोर्ट जरा देर बाद देखने को है, लेकिन फिर वक्त खास खास खबरों का खुलासा अहमद रजा की जबानी।
ईरान में सऊदी सिफारत खाने पर हमले के बाद सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्क बहरेन और सूडान ने भी ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म करने, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात ने सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय पंजाब की पठानकोट एयरबेस में सनीचर की सुबह दाखिल होने वाले हमलावरों के खिलाफ मुसल्ला अफवाज का ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। अफगानिस्तान के शहर मजार शरीफ में भी भारतीय कौंसिल खाने में दाखिल होने की कोशिश करने वाले मुसल्ला अफराद और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान लड़ाई जारी है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक मुल्क से تک لگ بھگ 100 افراد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ میں شمولیت کی غرض سے عراق اور شام جا چکے ہیں. لیبیا میں اطلاعات ہیں کہ نام نہاد دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے السدرہ کی بندرگاہ پر تیل کے برآمدی ڈپو پر حملہ کیا ہے, اور شمال مشرقی بھارت میں زلزلے کے باعث 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے احمد رضا سے سنا. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آئیے پٹھان کوٹ چلتے ہیں, وہاں فضائی اڈے پر حملہ ہوا. حملہ آوروں میں سے بعض ہلاک کر دیے گئے, بعض کے بارے میں کچھ مبہم سی خبریں کہ ہیں یا نہیں ہیں. تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے اس وقت ہمارے نامہ نگار نتن شری واستو پٹھان کوٹ میں ہی موجود ہیں. نتن, تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟
سڑکیں زیادہ تر ویر ہیں, لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے میں ڈر رہے ہیں, دکانیں زیادہ تر بند ہی ہیں, اور ایئر فورس جو بیس ہے انڈین ایئر فورس کا, وہ اس میں ابھی بھی کومبنگ آپریشن کنٹینیو ہے, جاری ہیں, چل رہے ہیں. اور گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی بھی جو تمام جس طرح کے بیان جو آ رہے ہیں سرکار کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, وہ بہت کنونسنگ نہیں لگ رہے ہیں. اور ایک بات جو خاص طور پر سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حالانکہ 5 جو اٹیکرز تھے, حملہ ور تھے, ان کو انہوں نے مار گرایا ہے جیسا ان کا دعویٰ ہے, ان کا کلیم ہے, لیکن اور جو تعداد ہے اس کے بارے میں بہت شیورٹی نہیں لگ رہی ہے. اور یہ زیادہ فرسٹریٹنگ ان سے, سرکار سے زیادہ فرسٹریٹنگ سیکورٹی فورسز کے لیے معلوم پڑ رہا ہے.
تو نتن, جن کو مار گرایا گیا ان کی شناخت کیا ہے؟
ان کی شناخت کے بارے میں کوئی ورڈ نہیں آیا ہے, نہ سرکار کی طرف سے آیا ہے, نہ اتھارٹیز کی طرف سے, نہ آفیشل کی طرف سے. اور دراصل حقیقت یہ ہے کہ کلومیٹروں لمبا ایئر بیس ہے, بہت پرومیننٹ ایئر بیس ہے, اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس کے بارے میں معلومات یا تو سرکار کو ہے یا جو آپریشن کر رہے ہیں انہیں کو معلوم.
تو نتن, یہ پٹھان کا جو علاقہ ہے اس کی آبادی ہے کتنی اس فضائی اڈے کے آس پاس, اور اس وقت وہاں کا ماحول کیا ہے؟ بازار کھلے, عام زندگی ہے؟
نہیں, عام زندگی جو ہے وہ کافی جو ہے افیکٹڈ ہے جب سے یہ اٹیک ہوا ہے. اور جو پٹھان کوٹ ہے یہ گیریسن ٹاؤن ہے, یعنی زیادہ تر یہاں پر آدھی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اور آدھی سویلینس ہے. اور اگر پٹھان کوٹ کے شہریوں کی بات کروں, شہریوں کا خوف ہے, وہ خوف زیادہ اس بات سے زیادہ ہے کہ ابھی تک وہ یہ سوچتے رہے ہیں کہ ہمیشہ ان کے آس پاس ایک بڑا آرمی کا کینٹونمنٹ ہے, ایک بڑا ایئر فورس بیس ہے, تو کافی محفوظ اپنے کو سمجھتے رہے ہیں. لیکن جس طرح کا اٹیک ہوا اس کے بعد سے ان کا بھی حوصلے پست دکھائی دے رہے ہیں.
نتن شریواستو, بہت بہت شکریہ. اور آئیے پٹھان کوٹ کے بعد میں آپ کو بھارتی دارالحکومت دہلی لیے چل رہا ہوں. وہاں سے ہمارے نامہ نگار سہیل حلیم سیربین میں براہ راست شامل ہو رہے ہیں. سہیل نے, پاک بھارت مجوزہ مذاکرات پر پٹھان کوٹ کے اس واقعے کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟
سبھی سب کی نگاہیں اب اسی سوال پر ہیں, اور سب سے زیادہ دلچسپی اس بات میں ہے کہ حکومت کیا موقع اختیار کرتی ہے کہ یہ کون لوگ تھے, کہاں سے آئے تھے, اور ان کا تعلق کس سے تھا, اور انہیں بھیجنے والے کون تھے. اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر خزانہ, جو سب سے سینئر مانے جاتے ہیں نریندر مودی کی حکومت میں, ارون جیٹلی, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, اور ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ حملہوروں کی شناخت کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. تو انہوں نے 2 باتیں کہیں کہ بھارت پاک مذاکرات اور حملہوروں کی شناخت کے بارے میں فی الحال کچھ بھی کہنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ آپشن جاری ہے. اس سے لگتا یہ کہ حکومت نے بہت ہی محتاط ایک حکمت عملی اختیار کر رکھی ہے, اور واضح طور پر وہ ابھی جب تک یہ آپریشن پوری طرح مکمل نہیں ہو جاتا کچھ بھی کہنے سے گریز کر رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتے کہ جو کل کو پکڑ لی جائے اور جس کی وجہ سے بات چیت کو جاری رکھنا مشکل ہو جائے. مجھے تو فی الحال ایسا لگتا ہے کہ بات چیت اپنے وقت پر ہوگی, یا زیادہ سے زیادہ یہ امکان ہو سکتا ہے کہ تھوڑا آگے پیچھے کر دی جائے, کیونکہ معاملے کی فی الحال نزاکت ایسی ہے.
تو سہیل علیم, بھارتی میڈیا کیا کہہ رہا ہے, وہاں کس قسم کے سوالات کیے جا رہے ہیں؟
2-3 جو اکثر ایسا ہوتا ہے شفیع, کہ جب اس طرح کا کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو ظاہر ہے کہ رائے تقسیم ہو جاتی ہے. ایک تو وہ ہارڈ لائن سفگیر لابی ہے جو ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ پاکستان کو منہ توڑ جواب دیا جائے. حالانکہ یہ میں واضح کر دوں کہ حکومت کی جانب سے ابھی نہ کسی وزیر نہ کسی سینئر اہلکار نے کھل کر یہ نہیں کہا ہے کہ حملہ آور پاکستان سے آئے تھے یا ان کا پاکستان کی کسی سرکاری ادارے سے ان کا کوئی تعلق تھا، لیکن ٹی وی چینلوں پر ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذرائع کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ یہ لوگ شکر گڑھ کے قریب کسی علاقے سے سرحد پار کر کے پٹھان کوٹ میں داخل ہوئے تھے، اور مستقل ایک مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اب ایک سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری آرا بھی ہے، دوسرے لوگ ہیں جو زیادہ سمجھداری کی بات یہ کر رہے ہیں کہ بات چیت کا سلسلہ ایک لمبے انتظار کے بعد شروع ہونے کو ہے، اور یہ ایک ایسا موقع ہے جسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور اگر اس حملے کی وجہ سے اور اس واقعے کی وجہ سے بات چیت رکتی ہے تو پھر یہ ایک طرح سے پلیئنگ انٹو دا ہینڈز آف دوز کہ جو بات چیت نہیں ہونا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ان کے جال میں پھنسنے والی بات.
تو یاد ہوگا سہیل علی، انتخابات سے پہلے بی جے پی نے پاکستان کے تئیں خاصی سخت زبان استعمال کی تھی، اقتدار میں آنے کے بعد اسے کئی نئی مشکلات کا سامنا تو نہیں ہے؟
شفیع، یہ ان کے جو بی جے پی کے گلے کی ایک طرح سے کہ یہ ہڈی ہے، وہ تمام بیانات ہیں جو خاص طور پر وزیر اعظم نریندر مودی نے 2013 کے پارلیمانی انتخابات، 2014 کے معاف کیجیے گا پارلیمانی انتخابات سے پہلے دیے تھے. انہوں نے بہت بلند و بانگ دعوے کیے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو جب وہ وزیر اعظم بن جائیں گے ایک ایسی لکشمن ریکھا، ایک ایسی ریڈ لائن قائم کر دی جائے گی کہ جس سے وہ عبور نہ کر سکے، اور اگر اس کی طرف سے کوئی ایسی کارروائی ہوتی ہے کہ جس سے ہندوستان کی جو سیکیورٹی ہے یا اس کی سالمیت ہے اس پر کوئی آنچ آتی ہے تو اس کو سخت سبق سکھایا جائے گا. لیکن جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، اور اس کے برعکس گزشتہ ایک مہینے میں جس طرح کی ہم نے پیش رفت دیکھی ہے، پیش قدمی دیکھی ہے، سشما سوراج پہلے اسلام آباد گئی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے لیے، پھر اچانک وزیر اعظم نریندر مودی پہنچ گئے وزیر اعظم نواز شریف سے ملنے کے لیے لاہور، ان کی پوتی کی نواسی کی شادی تھی، اس طرح کی جو غیر رسمی سفارتی پیش قدمی گزشتہ ایک مہینے میں ہوئی ہے اس کو برقرار رکھنا، اس کو قائم رکھنا بی جے پی کے لیے انتہائی مشکل ہوگا، خاص طور پر اس حملے کے بعد.
سہیل حلیم، بہت بہت شکریہ. افغان اسپیشل فورسز شمالی شہر مزار شریف میں بھارتی قونصل خانے کے قریب ایک عمارت سے جنگجوؤں کو نکالنے کے لیے برسر پیکار ہیں. گزشتہ رات نامعلوم مسلح شدت پسند قونصل خانے کے اندر داخل ہونے میں ناکامی کے بعد ایک قریبی عمارت میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور اب تک فائرنگ کر رہے ہیں. صوبہ بلخ کے گورنر خود اس آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں. تفصیل کے ساتھ کابل سے بی بی سی کے نامہ نگار سید انور.
افغانستان کے شمالی صوبہ بلخ کے شہر مزار شریف میں شدت پسندوں کی بھارتی قونصل خانے پر حملے کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد زخمی ہوئے ہیں. مزار شریف سول ہسپتال کے حکام نے تصدیق کیا ہے کہ زخمیوں میں 5 پولیس اہلکار اور 2 عام افغان شہری شامل ہیں. گزشتہ رات 7 بجے چند شدت پسند حملہ آور مزار شریف شہر کے ایک مرکزی علاقے میں بھارتی قونصل خانے میں داخل ہونے میں ناکام ہونے کے بعد خالی عمارت میں داخل ہوئے اور قونصل خانے پر فائرنگ شروع کی. افغان فورسز اور حملہ آوروں کے درمیان پوری رات اور آج مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے تک فائرنگ اور لڑائی جاری تھی. صوبہ بلخ کے گورنر عطا محمد نور شدت پسندوں کے خلاف اس آپریشن کی خود نگرانی کر رہے ہیں. انہوں نے بھارتی قونصل خانے کے قریب صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عام شہریوں کی ہلاکت سے بچنے کے لیے بہت ہی احتیاط سے آپریشن جاری ہے.
ہنوز وضعیت دقیق نبود کہ چه خانی رو جابجا شده، با کجا جابجا شده، با کدام خانه جابجا شده. شما میبینید که خانه پرش بود از فامیل از مردم زندگی میکردن.
گذشته رات حالات واضح نہیں تھا کہ کتنے حملہ آور کہاں اور کون سے گھر میں گھسے ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تمام گھروں میں لوگ زندگی کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہ تھی کہ عام لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے ہم نے گزشتہ رات کمانڈو فورسز کو نہیں بلایا. اب کمانڈو فورسز بھی بلا لیا گیا ہے اور تمام سیکیورٹی فورسز مشترکہ طور پر انشاءاللہ اس آپریشن کو آگے بڑھائیں گے.
و فعلا ما از کماندوم دعوت کردیم انشاءاللہ باشترگی اینا مشترکاً ہماهنگ عملیات پیش رو ببریم.
افغانستان میں مقیم بھارت کے سفیر نے کہا ہے کہ مزار شریف شہر میں قونصل خانے کے تمام اہلکار محفوظ ہیں اور علاقے کو حملہ آوروں سے خالی کرنے کی نیت سے کارروائی جاری ہے۔ مزار شریف میں بھارتی قونصل خانے پر حملے کی تقریباً 20 گھنٹے گزر چکے ہیں، تاہم اب تک کسی بھی افغان حکومت مخالف گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کیا ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اب تک کی تحقیقات کے مطابق پاکستان سے تقریباً 100 افراد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ میں شمولیت کے لیے عراق اور شام جا چکے ہیں، جبکہ اس تنظیم کے لیے کام کرنے والے نیٹ ورک کے کچھ ارکان کا تعلق ماضی میں جماعت الدعویٰ سے رہا ہے۔ صوبائی وزیر قانون فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ تفصیل کے ساتھ شمائلہ جعفری۔
فیصل آباد میں ایک افتتاحی تقریب کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ دوسرے ملکوں کی نسبت پاکستان سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ یا داعش میں شرکت کے لیے جانے والے افراد کی تعداد بہت کم ہے۔ اس حوالے سے قانون نافذ کرنے والے ادارے محنت سے کام کر رہے ہیں۔
دوسرے ملکوں سے تو لوگ ان ہنڈرڈز گئے ہیں، پاکستان سے جو ہے ان لوگوں کی تعداد جو ہماری اب تک کی جو انکوائریز ہیں، جو پروب ہے، جو انویسٹیگیشن ہے، اس کے مطابق ان کی تعداد جو ہے دیٹ از ناٹ مور دین 100۔ اس وبا جو ہے پنجاب میں یا پاکستان میں جو ہے وہ اس کو جڑ نہیں پکڑنے دیں گے۔
وزیر قانون کا کہنا تھا کہ داعش سے منسلک جس گروہ کو چند روز پہلے ڈسکا سے گرفتار کیا گیا، اس کا تعلق ماضی میں جماعت الدعویٰ، جبکہ لاہور سے شام جانے والی 3 خواتین کا تعلق الہدا مدرسے سے رہا ہے۔
جو لوگ ڈسکا سے پکڑے گئے ہیں ان لوگوں کا وہ پریویسلی جو ہے وہ جماعت الدعویٰ سے ان کا تعلق جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا ہے، لیکن جماعت الدعویٰ والے کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے ہمارا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ یہ جو تینوں خواتین جو ہیں جو لاہور سے جن کے متعلق معلوم ہوا ہے، ان خواتین کا تعلق جو ہے وہ الہدا سے تھا، تو یہ اس قسم کی جو ہے وہ صورتحال ہے۔ یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں کہ جن کے ذہنوں میں ملیٹنسی آئی ہے، یہ پہلے سے ہی جو ہے وہ ملیٹنسی ون وے آر دی ادر جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں رکھتے تھے۔ کوئی کسی جماعت سے، قدم سے یا ادر وائز جو ہے وہ تعلق رکھتا تھا، کوئی کسی اور سے رکھتا تھا، تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اب وہاں پہ جانا چاہتے تھے جن کو جو اپریہینڈ کیا گیا۔
ایک بین الاقوامی خبر رساں ادارے نے بھی پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا بیان جاری کیا ہے، جس کے مطابق اب تک صوبہ پنجاب سے دولت اسلامیہ سے تعلقات کے شعبے میں 42 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جن میں اسلام آباد سے داعش کے مبینہ سربراہ امیر منصور، ان کے نائب عبداللہ منصوری اور داعش سندھ کے امیر بھی شامل ہیں۔ یہ گرفتاریاں ہفتے اور اتوار کے روز پنجاب کے 4 شہروں میں مارے گئے چھاپوں کے دوران عمل میں لائی گئیں۔ رانا ثناء اللہ تھا کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں صوبے میں داعش کے سلیپر سیل بنانے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ چھاپوں کے دوران شدت پسند تنظیم کا پروپیگنڈا مٹیریل اور اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ یہ کاروائی گزشتہ ہفتے صوبہ پنجاب کے شہر ڈسکا سے داعش کا نیٹ ورک توڑے جانے اور لاہور کی 3 خواتین کا اپنے بچوں کے ساتھ اسی شدت پسند تنظیم میں شمولیت کے لیے شام جانے کی خبریں منظر عام پر آنے کے بعد عمل میں لائی گئی۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نیوز، لاہور۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی اسمبلی کی ایک نشست پر 31 دسمبر 2015 کو، یعنی جو سال بیتا، اس میں ضمنی انتخاب ہوا۔ اس نشست پر 68,000 ووٹوں میں سے بمشکل 8,000 کے قریب ووٹ پڑے، مگر 4 روز گزرنے کے باوجود الیکشن کمیشن کی جانب سے اتنے کم ووٹوں کے نتیجے کا بھی اعلان نہیں کیا گیا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ضلع کیج میں بلوچستان اسمبلی کی ایک نشست PV50 پر ضمنی انتخاب 31 دسمبر کو ہوا تھا۔ کالعدم بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کی دھمکیوں اور بعض امیدواروں کے گھروں پر حملوں کے باعث اس نشست پر انتخاب انتہائی سخت سیکورٹی میں منعقد تو ہوا، لیکن ووٹ پڑنے کی شرح انتہائی کم رہی، جس کا اندازہ نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما طاہر بزن جو کے ان الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔
دیکھیں، یہ جو حلقہ ہے یہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے، ایک کو دشت کہتے ہیں، ایک کو تمپورمنت۔ تمپ والا آپ نے ٹی وی پہ دیکھا، 22 پولنگ اسٹیشن میں صرف 107 ووٹ پڑے۔
الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق حلقے کے کل 68,000 ووٹوں میں سے بمشکل 8,000 ووٹ پڑے، مگر 4 روز گزرنے کے باوجود اتنے کم ووٹوں کے نتیجے کا اعلان نہیں ہو سکا۔ نتیجے کے اعلان میں تاخیر کے خلاف بلوچستان کی مخلوط حکومت میں شامل نیشنل پارٹی نے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس حوالے سے پارٹی کے زیر اہتمام اب تک کوئٹہ اور بلوچستان کے دیگر علاقوں کے علاوہ اسلام آباد اور لاہور میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں۔ طاہر بزنجو کا کہنا ہے کہ پارٹی کے امیدوار اکرم دشتی نے سب سے زیادہ 2600 ووٹ لیے، لیکن الیکشن کمیشن ان کی کامیابی کا اعلان نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے مخلوط حکومت میں شامل اتحادی جماعت مسلم لیگ نون کے امیدوار پر سنگین الزامات عائد کیے۔ واضح ہے کہ اس نشست پر سن 2013 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امیدوار اکبر اسکانی کامیاب ہوئے تھے، ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا، تاہم ضمنی انتخاب میں وہ پھر نون لیگ کے امیدوار تھے۔ جس طرح تاخیر سے لائے جانے والے ووٹوں کے تیلوں کے باعث عام انتخابات میں ان کی کامیابی کا اعلان کیا گیا تھا، اسی طرح ضمنی انتخاب میں بھی تاخیر سے لائے جانے والے تیلوں کی وجہ سے ان کے ووٹ بڑھ گئے۔ کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے ترجمان علاؤالدین کاکڑ نے پارٹی کے امیدوار اکبر اسکانی پر دھاندلی کے الزامات کو سختی سے مسترد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ کے امیدوار نے سب سے زیادہ ووٹ لیے۔
مسلم لیگ نون کے امیدوار حاجی اکبر اسکانی نے 4608 ووٹ لیے، جو سب سے آگے رہے، سب سے پہلے نمبر پہ۔ اب جب حلقہ پی پی بچاد کیسری کے عوام نے مسلم لیگ نون کے امیدوار حاجی اکبر اسکانی کو جیت سے ہمکنار کیا تو ایک بار پھر مخالفین واویلا کرنے لگے۔
کوئٹہ میں جب الیکشن کمیشن کے ذرائع سے نتائج کے اعلان میں تاخیر کی وجہ پوچھی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ دونوں فریقین کو نوٹس جاری کیا گیا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا، جس کے باعث نتیجے کے اعلان کے معاملے کو حل کرنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو بھیج دیا گیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں حکومت نے ٹیکس دینے والوں کی تعداد بڑھانے کی غرض سے ٹیکس ایمنسٹی کی جو اسکیم شروع کی ہے اس پر مختلف سیاسی جماعتوں اور ماہرین کی جانب سے سیاسی نوعیت کی تنقید ہو رہی ہے۔ حکومت نے ٹیکس نہ دینے والے چھوٹے تاجروں کو پیشکش کی ہے کہ اگر وہ اپنی 5 کروڑ روپے سالانہ تک کی آمدنی کو جائز بنانا چاہتے ہیں تو وہ 1% ٹیکس دے کر ایسا کر سکتے ہیں۔ آصف فاروقی کی رپورٹ۔
اس ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھانے والے تاجروں کے خلاف اس سے پہلے ٹیکس نہ دینے پر کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ البتہ اگلے برس سے یہ تاجر پہلے سے طے شدہ سرکاری شرح کے مطابق باقاعدہ ٹیکس دینے کے پابند ہوں گے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اس اسکیم پر سب سے پہلی تنقید تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے کی گئی، جن کا موقف ہے کہ حکومت نے یہ اسکیم خود اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے تیار کی ہے۔
یہ اس ملک کی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ رولنگ ایلیٹ اپنے لیے ایمنسٹی اسکیم لے کے آتی ہے بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے۔ اس کو ہم اس کی سخت مخالفت کریں گے۔
عمران خان اسکیم کی مخالفت میں اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ٹیکس اسکیم چوروں کو تحفظ دینے کے لیے ہے۔ عمران خان کے علاوہ حزب اختلاف کی دیگر بڑی جماعتوں نے بھی حکومت کی اس ٹیکس اسکیم کی مخالفت کا اعلان کیا۔ سیاسی جماعتوں، خاص طور پر عمران خان کی اس تنقید سے براہ راست متاثر ہونے والی تاجر برادری نے عمران خان اور دیگر سیاسی جماعتوں کی اس تنقید کا جواب دینے کے لیے آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ پاکستانی تاجروں کی تنظیم کے رہنما محمد نعیمی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ سیاسی رہنما اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے اس اسکیم کی مخالفت اور چھوٹے تاجروں کی تذلیل کر رہے ہیں۔
ایم کے ایم یہ چاہتی ہے کہ تاجر ان کو بھتا دے، ایم کے ایم یہ چاہتی ہے کہ کراچی کا تاجر ان کو فطرانہ دے لیکن حکومت کے خزانے میں ٹیکس نہ دے، تو اس لیے یہ تاجر کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اس لیے اس بل کی مخالفت کر رہی ہے کہ وہ زیر عطاب ہے کرپشن کے کیسوں میں۔ یہ ہمارے مسئلے نہیں ہیں، یہ آپ کے سیاسی مسئلے ہیں اور آپ ہمیں اس میں الجھا رہے ہیں۔ میں جواب چاہتا ہوں جناب عمران خان صاحب، میں نے جب بھی آپ سے ملاقات کی آپ نے چھوٹے تاجروں کے حقوق اور ان کے حقوق کی حفاظت کی بات کی، لیکن میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آج آپ کو کیا ہو گیا ہے۔
وزیر مملکت اور سرمایہ کاری بورڈ کے سربراہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس اسکیم صرف چھوٹے تاجروں کے لیے ہے اور اس پر یہ تنقید درست نہیں کہ حکومت نے ارب پتی افراد کو نوازنے کے لیے اسکیم شروع کی ہے۔
یہ کوئی مطلب یہ کہ کوئی جو جائیدادیں جو ہیں وہ وائٹ نہیں ہو رہی، یہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ چھوٹے ٹریڈر، آئی ایم تھنکنگ آف میکینکس، آئی ایم تھنکنگ آف اسمال ورک شاپس، آئی ایم تھنکنگ آف اسمال ہول سیلرز، جو مطلب یہ کہ مطلب شیمپو خرید کے بیچ رہے ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جن کی تنخواہ جو ہوتی ہے، جو آمدن جو ہوتی ہے سال کی، مہینے کی 3-4 لاکھ روپے ہوتی ہے، ان لوگوں کا میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو آپ ٹیکس نیٹ میں لے کے آتے ہیں، ایسے طریقے سے ان کو آپ ٹیکس پیئر بنا دیتے ہیں، لیگل کر دیتے ہیں، اس میں کیا بری بات۔
چھوٹے تاجروں کے لیے اسکیم کا اجرا ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب حکومت ٹیکس گزاروں کی تعداد بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان میں 10 لاکھ سے بھی کم لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور ٹیکس سے حاصل ہونے والی آمدن کل ملکی آمدن کا 9% ہے۔ یہ شرح دنیا بھر میں کم ترین سمجھی جاتی ہے۔ وزیر مملکت اور سرمایہ کاری بورڈ کے سربراہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ حکومت اس صورتحال میں بہتری لانے کی کوشش کر رہی ہے۔
پاکستان کا ایک پیکیولر سسٹم ہے کہ آپ کے پاس 1 million سے کم ٹیکس پیئرز ہیں۔ پاکستان کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 9% 9.5% سے ہم نے ایکچولی اب 10% تقریباً ہو گیا ہے، ہم نے بڑھایا ہے 1%، انفیکٹ 1 سے زیادہ بڑھا لیا ہے۔ ہم نے ٹیکس پیئرز بڑھانے ہیں، آپ کے اوپر بوجھ کبھی کم ہو سکتا ہے جب زیادہ لوگ بوجھ اٹھانا شروع کر دیں، وہ اسی کا طریقہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں۔
اس نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پر عمل شروع ہو گیا ہے اور ساتھ ہی اس کی مخالفت کا بھی آغاز ہو چکا ہے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اس اسکیم کی مخالفت کرنے والے ابھی تک اس کے خلاف ٹھوس دلائل لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
بی بی سی چینل 4 کے لیے بننے والی ایک فلم میں افغانستان کے کو پہما ملنگ جان دریا نے پورٹر کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی ہے۔ ملنگ جان دریا کو افغانستان کی سب سے اونچی چوٹی سر کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہمارے ساتھی شیراز حسن نے ان کے حالیہ دورے پاکستان کے دوران ان سے بات کی، جاننا چاہا کہ پاکستان آنے کا مقصد کیا تھا۔
I was coming to Pakistan because of I make a movie with
بی بی سی چینل 4 کے لیے بننے والی ایک فلم کا حصہ ہوں۔ یہ فلم کو ہمالیہ سے متعلق ہے۔ ہمالیہ پہاڑوں کا سلسلہ افغانستان سے شروع ہوتا ہے اور پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ یہ فلم تیار ہو چکی ہے اور اب مجھے یہ دکھانے کے لیے لندن بلایا جا رہا ہے۔ افغانستان میں چونکہ ویزا کے حصول کے لیے طویل انتظار کرنا پڑتا ہے، لہٰذا مجھ سے کہا گیا کہ میں اسلام آباد آ کر ویزا حاصل کروں، اسی لیے میں یہاں آیا ہوں۔
اچھا، تو آپ نے جس فلم کا ذکر کیا اس کی تفصیل بتائیے۔
دو ممالک کے بارے میں ہے، سیاح افغان اور پاکستان دونوں جانب کے علاقوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ فلم ان جگہوں کے بارے میں ہے جہاں سیاح آج کل نہیں جا سکتے۔ اس فلم کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر افغانستان اور پاکستان کی حکومتیں سیاحوں کے لیے راستے کھول دیتی ہیں تو سیاحوں کے لیے آسانی ہوگی۔ سیاح دونوں جانب کی خوبصورت سرزمین ٹریکنگ کرتے ہوئے دیکھنا پسند کرتے ہیں، جو فی الحال ان کے لیے بند ہے۔
And what is your role in the film Walking with Himalayas? تو آپ کا اس میں کیا کردار ہے؟
میرا کردار اس فلم میں یہ ہے کہ میں اور میرے ساتھ چند افراد اس علاقے میں ٹریکنگ کرتے ہیں۔ یہ فلم افغانستان سے شروع ہوتی ہے، پھر پاکستان آتی ہے، پھر بھارت، اور اس کے بعد نیپال بھی پہنچتی ہے۔
افغانستان میں کو پیمائی اور مہم جوئی کا کیا مستقبل ہے؟
2003 میں فرانس، اٹلی، سلووینیا سے کوہ پیماؤں نے دوبارہ یہاں آنا شروع کیا۔ افغانستان میں کوہ پیمائی کے حوالے سے تھوڑی بہت تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اگر حالات بہتری کی جانب جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ سیاح اس خوبصورت سرزمین پر آئیں گے، کیونکہ یہاں بے شمار پہاڑ ہیں۔ اب کابل میں ماؤنٹینئرنگ فیڈریشن سکول قائم کیا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے اس جانب بھی کام شروع کیا جا رہا ہے۔
تو کیا خواتین کا رجحان ہے اس جانب؟
کابل میں قائم ماؤنٹینئرنگ اسکول میں 16 لڑکیوں نے تربیت حاصل کرنا شروع کر دی ہے، اور امریکہ سے بھی افغان لڑکیوں کو کوہ پیمائی کی تربیت دینے کے لیے ماہر کو بھیجا گیا ہے۔ آئندہ گرمیوں میں افغان لڑکیاں ہمارے ملک کے برفیلے پہاڑوں کو سر کرنے کی کوشش کریں گی۔
پاکستان اینڈ افغانستان ریلیشن شپ، آپ کے خیال میں پاکستان اور افغانستان کی حکومتیں ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہیں؟
بوتھ گورنمنٹ اگریمنٹس ٹو اوپن دی وے،
اگر دونوں ممالک راستے کھولنے پر راضی ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ دونوں ممالک کے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ اس سے بہت سارے سیاحیاں آئیں گے اور بہت سارے غریبوں کو پیسے ملیں گے، اور یہ دونوں ممالک کی حکومتوں، یہاں کے عوام کے لیے اچھا ہوگا اور ان کی زندگیوں میں بھی تبدیلی آئے گی۔
Do you have any wish to زندگی میں خاصی دیر بعد آپ اس شعبے میں آئے، تو ایک کو پیما یا پہاڑ سر کرنے والے کی خواہش کیا ہے؟
میں پاکستان میں K2 سر کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ میں افغانستان کی سب سے بلند چوٹی سر کر چکا ہوں، اور اگر ممکن ہو سکا تو میں دنیا کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ بھی سر کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب میں چھوٹا سا تھا، میرے والد کا انتقال ہو گیا اور میں اپنی والدہ کے پاس رہا۔ میں کبھی اسکول نہیں جا سکا، کبھی تعلیم نہیں حاصل کر پایا۔ 16 برس کی عمر میں ایک چرواہا تھا، اس کے بعد میں نے کھیتی باڑی کی اور 2003 کے بعد سے میں سیاحوں کے ساتھ پورٹرز کا کام کرتا رہا، جس سے میری زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں۔ میں نے سیاحوں سے بھی سیکھا اور پھر آغا خان فاؤنڈیشن کے سیاحتی پروگرام سے تربیت حاصل کی۔ ایک ماہ راولپنڈی کے ریجنٹ ہوٹل میں کھانا پکانا بھی سیکھا، پھر فرانس بھی گیا۔ اس طرح میری زندگی دھیرے دھیرے تبدیل ہوتی گئی۔
افغان کوہ پیما ملنگ جان دریا شیراز حسن سے بات کر رہے تھے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کی تحصیل باڑا میں امن کی بحالی کے بعد 6 سال سے بند باڑا بازار دوبارہ کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان نے آج باڑا جا کر وہاں بازار کھولنے کا باقاعدہ افتتاح کیا، لیکن تجارتی سرگرمیاں آئندہ ماہ سے شروع ہوں گی، تاہم باڑا کی تاجر برادری گورنر کے دورے سے مطمئن نہیں۔ ہمارے ساتھی رفت اللہ اورکزئی اس دورے پہ شامل تھے، انہوں نے ایک تاجر سے بات کی اور سید ایاز ان کا نام ہے، بقیہ بات انہی کے ساتھ۔
گورنر صاحب سے ہمارے بہت سی امید ہوا بستا تھے کہ وہ آئے گا اور تاجر برادری جو اس کا حق بنتا ہے اس کے مطابق وہ امدادوں کا اعلان کرے گا۔ لوگ بہت خوش تھے کہ گورنر صاحب آئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ بازار کو کوئی بڑا پیکج کا اعلان کرے گا، تاجر برادری کو کوئی آسان شرائط پر قرضے کا اعلان کرے گا، وہ 7 سال سے بند دکانوں کو چالو کرنے کے لیے کچھ دینا پڑے گا۔ گورنر صاحب آئے اور صرف ایک کاغذ پڑھا کے واپس چلا گیا، یہ تاجر برادری کو بالکل نہ منظور ہے۔ اس سے ہمارے جو مطالبات تھے وہ یہ تھے کہ بازار کو جو ہے بڑا پیکج کا اعلان کیا جائے، اس کو آسان شرائط پہ قرضے دینا چاہیے، مرمت کے لیے بازار کی مرمت کے لیے بڑا پیکج کا اعلان کیا جائے، یہ دکانیں جو ہے یہ کرایہ دار بنائے گا یا دکاندار بنائے گا، جو کاروباری ہے وہ اس کے ساتھ کرائے کے لیے پیسے نہیں ہے، جو بڑا بازار کو آئے وہ کاروبار کیسے چالو کرے گا۔ میرے خیال میں یہ دورہ جو تھا ہمارے معیار پہ پورا نہیں ہوا۔
تو آپ لوگوں کا تو یہ مطالبہ تھا نا کہ ہمیں بازار کھول کے دیا جائے نا، اس کا اعلان کیا جائے، تو وہ تو کر دیا ہے، اب وہ اور مزید کیا کر سکتے ہیں؟
نہیں، بازار کو کھول دیا ٹھیک ہے، ہمارا گھر ایک دن تو وہ کھولنا تھا، لیکن یہ اس طرح ویران بازار اگر دے دیا تو یہ 100 سال میں نہیں بن سکتا، یہ ویران بازار دیکھے گا، یہ سارے عمر میں جو ہے بڑا بازار اس طرح دیکھے گا جو آپ نے دیکھا، کیونکہ اسے بنانے والا کون ہوگا؟ میرے پاس بھی نہیں ہے، میرے مالک کے ساتھ بھی نہیں ہے، میرے علاقے کے والوں کے پاس بھی نہیں ہے، گھر کے لیے کرایہ نہیں ہے اس کے پاس، یہ کون بنائے گا پھر؟
تو اب اس کا کیا حل ہے، آپ لوگوں کا کیا مطالبہ؟
میرے خیال میں اس کے لیے بڑا پیکج کا اعلان ہونا چاہیے، آسان شرائط پہ قرضے ہونا چاہیے دینا چاہیے، لیکن فاٹا اس سے بڑا بازار نہیں، سارا فاٹا نہیں بن سکتا، کیونکہ فاٹا کے تاجر برادری جو ہے وہ حکومت کا ایک روپے کا قرضدار بھی نہیں ابھی تک، وہ لیگل کاروبار بھی کرتا ہے، صحیح کاروبار بھی کرتا ہے، محنتی بھی ہے، جھونپڑی میں بیٹھ کے انہوں نے کاروبار کیا 7 سال تک، لیکن وہ ختم ہو گئے۔ ہمارا یہ حال ہے کہ میرا اپنا بتا دو، 1.5 کروڑ کا کاروبار کر رہا تھا، 1.5 کروڑ روپے وہ 7 سال میں وہ بھی ڈوب گئے، میرے اوپر جو 50 لاکھ روپے قرض ہے وہ بھی میں نے کہا لیے، وہ قرضدار مجھ سے قرض مانگ رہا ہے، میں کیا کروں؟ یہ حال ہے، یہ سارے تاجروں کا حال
ہے، سارے پٹا والا کا یہ حال ہے، سارے باڑے والا کا یہ حال ہے، یہ جو ہر کوئی بس دیوالیہ ہے۔
یار اصغر صاحب، آپ باڑا کے تاجروں کے صدر ہیں، آپ بتائیں کہ یہاں جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ اس سے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید 1 سال میں بھی یہ باڑا بازار جو ہے مکمل طور بحال نہ ہو۔
یار اس میں بہت زیادہ کام ہے، جس وقت یہ ہمارے بازار کو بند کر رہا تھا یہ ساری دکانیں بالکل بھرا ہوا تھا، لوگوں کے ساتھ سرمایہ تھا، کاروبار کر رہا تھا، اچانک اس کو بند کیا اور سارا سرمایہ ہمارا جو ہے اس دکانوں میں ڈوب ہو گیا، اور آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ ہمارے شٹر بھی یہاں سے لے گئے۔
باڑا کی تاجر برادری رفت اللہ اورکزئی سے بات کر رہی تھی۔ یہاں سہربین اختتام کو پہنچا، اس کی ایڈیٹر تیما پارا صفدت، پروڈیوسر عادل شاہ زیب، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے جانتھن گریئر۔ تو مجھے اجازت دیجیے، لیکن آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں احمد رضا کی زبانی۔
ایران میں سعودی سفارت خانے پر حملے کے بعد سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں بحرین اور سوڈان نے بھی ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے جبکہ متحدہ عرب امارات نے سفارتی تعلقات محدود کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی پنجاب کی پٹھان کوٹ ایئر بیس میں سنیچر کی صبح داخل ہونے والے حملہ آوروں کے خلاف مسلح افواج کا آپریشن بدستور جاری ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق ملک سے اب تک لگ بھگ 100 افراد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ میں شمولیت کی غرض سے عراق اور شام جا چکے ہیں۔ شمال مشرقی بھارت میں زلزلے کے 22 افراد مارے گئے ہیں۔ تنزانیہ نے چین کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے لیے کئی اسکولوں میں چینی زبان پڑھانا شروع کر دی ہے اور لندن میں پہلی بار سندھی فلموں کا میلہ سجا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔